بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, तीसरी मजलिस। जी हां सामाइन, रेडियो तहरान की आज की तीसरी और आखिरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह निसा की आयत नंबर 150 से 52 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। और सामिन, आज फरजंद रसूल हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शब विलादत है। हम इस सिलसिले में आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और सामिन, हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में आप आलमी खबरें सुनेंगे और उसके बाद पेश की जाएगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद फरजंद रसूल हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शबे विलादत की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और खुसूसी प्रोग्राम के बाद आप समात फरमाएंगे दुआए इमाम जमाना। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। समझ लीजिए, समात फरमाइए आलमी खबरें। समय रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। पेश खिदमत है आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान से आलमी खबरों के साथ हाशिम अली। पहले पेश खिदमत है बाज अहम खबरों का खुलासा। कायद इनकलाब इस्लामी ने तलबा से एक मुलाकात में कहा है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान कसीर जहती जंग में अमरीका, सेहूनी हुकूमत और यूरोप की कुछ मुजी हुकूमतों और कुछ तखरीबी गरोहों ने ईरानी कौम को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने तमाम वसाइल बरुएकार लाए, लेकिन ईरानी कौम ने उन्हें धूल चटा दी और वो बुरी तरह नाकाम हो गए। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीन के सदर के दरमियान होने वाली मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकत को मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ है। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी गैर यकीनी की सूरत हाल के बावजूद हिंदुस्तान की मईशत की बुनियाद मजबूत है। फिलिस्तीनी जराए का कहना है कि गर्ब उर्दुन के शहर रामल्ला में फिलिस्तीनी नौजवानों ने सेहूनियत मुखालिफ कार्रवाई अंजाम दी है, जहां सेहूनी जारहियत के जवाब में एक सेहूनी फौजी को गाड़ी से कुचल दिया गया। और वर्ल्ड T20 के सुपर 12 के एक अहम मैच में हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को 5 रनों से हरा दिया है। अहम खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। कायद इनकलाब इस्लामी ने तलबा से एक मुलाकात में कहा है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान कसीर जहती जंग में अमरीका, सेहूनी हुकूमत और यूरोप की कुछ मुजी हुकूमतों और कुछ तखरीबी गरोहों ने ईरानी कौम को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने तमाम वसाइल बरुएकार लाए, लेकिन ईरानी कौम ने उन्हें धूल चटा दी और वो बुरी तरह नाकाम हो गए। कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाही लुज़्मा सैयद अली खामनाई ने बुध के रोज आलमी साम्राज्य से मुकाबले के कौमी दिन की आमद की मुनासबत से तलबा से मुलाकात की। आपने फरमाया कि 4 नवंबर की तारीख अमरीका के शिकस्त खाने और मगलूब होने की तारीख है, जब अमरीका को कारी जर्ब लगी थी। رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے، اگر 4 نومبر کے واقعات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے گا کہ امریکہ کو مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں ایرانی قوم کی حمایت میں امریکی سیاسی رہنماؤں کے بیانات کو بے حیائی اور ریاکاری کی بدترین مثال قرار دیا اور کہا کہ تم لوگوں نے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کے قاتلوں یعنی سہونیوں کی حمایت کی، اور امریکہ نیز دیگر ملکوں میں ایرانی قوم کے اربوں ڈالر کے اثاثے منجمد کر کے ایرانی قوم کو اس کے سرمایے سے محروم کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ اور مغربی ملکوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف اکثر واقعات میں تم لوگوں کا کردار واضح ہوتا ہے، اور ان حالات میں انتہائی بے حیائی کے ساتھ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ایرانی قوم کے ہمدرد ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ ایرانی قوم نے اس طرح کی بہت سی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کے زوال کے سلسلے میں ماہرین کے اتفاق رائے کا ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ کے واضح زوال کی علامتوں کو معاشی، سماجی، اخلاقی شعبوں سے لے کر اس ملک میں پرتشدد اختلافات تک میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور چین کے صدر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں اسٹریٹجک شراکت کو مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے دورے چین میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور چین نے کثیر جہتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ بیجنگ میں ہونے والی اس ملاقات میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ دونوں ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات میں سی پیک سمیت کثیر جہتی تعاون بڑھانے اور اسٹریٹجک شراکت کو مضبوط بنانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں کہا کہ پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے اور حکومت پاکستان سیکورٹی کی ضمانت دیتی ہے۔ اس موقع پر چینی کمپنیوں نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان سے تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے 25 مئی کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر 5 نومبر تک تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ دونوں جانب کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ ہفتے کو آئندہ سماعت کی تاریخ مقرر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 26 مئی کے حکم میں عدالت نے کہا تھا کہ اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، یقین دہانی کرانے کے بعد بہانے نہیں کیے جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت اس کیس میں بہت تحمل سے کام لے رہی ہے۔ عدالت کے پاس موجود مواد کے مطابق عمران خان کو نوٹس ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر عمران خان کو وضاحت کا موقع دیا جا رہا ہے اور جواب عمران خان کے دستخط کے ساتھ ہونے چاہیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے لانگ مارچ کے 6ویں روز شرکا سے خطاب میں ایک بار پھر حکمرانوں پر شدید حملے کیے اور کہا ہے کہ ہم میچ جیت چکے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے علاقے گاکھڑ منڈی میں لانگ مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آباد پہنچ کر یہ تحریک ختم ہو جائے گی تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک اگلے 10 مہینے تک چلے گی جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے۔ عمران خان نے کہا کہ لانگ مارچ اسلام آباد جا رہا ہے، حکمرانوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں پہلی بار حقیقی آزادی نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ایک بار پھر سابق صدر آصف زرداری اور شریف فیملی پر چوری کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہم کبھی بھی ان لوگوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان چوروں کی غلامی کرنی ہے تو موت بہتر ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ہندوستان کی معیشت کی بنیاد مضبوط ہے۔ بنگلور میں کرناٹک گلوبل انویسٹرز اجلاس کی افتتاحی تقریر میں ہندوستانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہندوستان اس وقت اپنی ترقی کو دنیا کی ترقی کا ایک عنصر بنانے کی تحریک کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنی تقریر میں عالمی سرمایہ کاری کو ہندوستان کی اس تحریک کے ساتھ جوڑنے کی اپیل کرتے ہوئے سرمایہ کاروں کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی غیر یقینی کے صورتحال کے باوجود ہندوستان تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ وزیراعظم مودی کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب حزب اختلاف کی جماعتیں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے مسئلے پر حکومت پر مسلسل حملہ آور ہیں، اور کانگریس کے رہنما راہل گاندھی مہنگائی اور بے روزگاری اور فرقہ پرستی کے خلاف مہم کے تحت بھارت جوڑو یاترا کر رہے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان انتظامیہ کے ملازمین کی ایک بس میں دھماکہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق افغانستان کے ایک سیکورٹی ذریعے نے بتایا کہ طالبان انتظامیہ کے ملازمین کی ایک بس میں بدھ کو کابل کے مغربی علاقے میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پچھلے مہینوں اور ہفتوں کے دوران افغانستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملے اور دھماکے ہوتے رہے ہیں، جن میں مساجد، اسکولوں اور امام بارگاہوں کو بھی خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس طرح کے حملوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردانہ حملے اور دھماکے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ طالبان کے دعووں کے برخلاف طالبان انتظامیہ دہشت گردانہ واقعات پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غرب اردن کے شہر رام اللہ میں فلسطینی نوجوانوں نے صہیونیت مخالف کارروائی انجام دی ہے، جہاں صہیونی جارحیت کے جواب میں ایک صہیونی فوجی کو گاڑی سے کچل دیا گیا۔ شہاب نیوز کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ جنوب مغربی رام اللہ میں صہیونیت مخالف کارروائی انجام پائی ہے، جہاں صہیونیوں کی وحشیانہ جارحیتوں کے جواب میں ایک صہیونی فوجی کو حملے کا نشانہ بنایا گیا اور اسے گاڑی سے کچل دیا گیا۔ ان فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی جارحیت کا جواب دینے والے اس فلسطینی کو صہیونی فوجیوں نے براہ راست گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس درمیان اطلاعات ملی ہیں کہ صہیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ دہشت گرد امریکی فوجیوں کے ایک وفد نے یمن کے حضرموت صوبے کا دورہ کیا ہے۔ یہ صوبہ تیل کے قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق یہ دورہ ایسی حالت میں انجام دیا گیا ہے کہ یمنی فوج نے کچھ عرصہ پہلے صوبے حضرموت کی بندرگاہ سے غیر قانونی طریقے سے تیل لے جانے والے سپر آئل ٹینکر کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا تھا، جسے مبصرین سعودی، اماراتی اور امریکی اتحاد کے لیے ایک واضح پیغام قرار دے رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دہشت گرد امریکی فوجیوں کے وفد سے سعودی اتحاد کی جانب سے مقرر صوبہ حضرموت کے نام نہاد گورنر مبخود بن مازی نے ملاقات کی ہے۔ یمنی ذرائع نے بتایا کہ سعودی حمایت یافتہ بن مازی نے اس موقع پر ثنا حکومت کے اس فیصلے پر بھی اپنی برہمی ظاہر کی، جس کے تحت یمن کا تیل امریکہ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ جبہت النصرہ دہشت گردوں کی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کے جواب میں شام کی فوج نے ان کے ٹھکانوں پر بھاری گولہ باری کی ہے۔ روسی خبر رساں ادارے اسپوتنک کے مطابق شام کے فوجی دستوں نے جبہت النصرہ دہشت گردوں کو اس وقت نشانہ بنایا جب ان دہشت گردوں نے جنگ بندی والے علاقے میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ شام میں روس کے آشتی کے مرکز کے نائب سربراہ اولیگ یوگوروف نے اعلان کیا ہے کہ ترکی کے حمایت یافتہ النصرہ دہشت گردوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بفر زون میں 2 بار گولہ باری کی اور گولیاں بھی چلائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک حملہ صوبہ ادلب میں کیا گیا اور دوسرا حملہ ہما میں، جس کے نتیجے میں ایک شامی شہری زخمی ہو گیا۔ انسانی حقوق کی 9 تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس کو چاہیے کہ اپنے دورہ بحرین میں آل خلیفہ حکومت سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند کرنے کو کہیں۔ انسانی حقوق کے مدافع گروپوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے پر بارہا بحرین کی آل خلیفہ حکومت کی مذمت کی ہے اور بحرین کے سیاسی نظام میں تبدیلی کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور انسانی حقوق کے یورپی مرکز نے ایک بیان پر دستخط کرنے کے ساتھ ہی کہا ہے کہ بہتر ہوگا کہ دنیا کیتھولک کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس اپنے دورہ بحرین میں آل خلیفہ حکومت سے بحرینی شہریوں کو سزائے موت دیے جانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کا سلسلہ بند کرنے کو کہیں۔ ورلڈ T20 کے سپر 12 کے ایک اہم میچ میں ہندوستان نے بنگلہ دیش کو 5 رنوں سے ہرا دیا ہے۔ ایڈیلیڈ میں کھیلے گئے اس اہم میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دی۔ ہندوستانی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اووروں میں 6 وکٹ کے نقصان پر 184 رن بنائے۔ 185 رن کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش نے اچھی شروعات کی اور تیزی سے رن بنائے، تاہم میچ بارش کی بنا پر روک دیا گیا، جس کے بعد بارش کی وجہ سے بنگلہ دیش کی ٹیم کو 16 اووروں میں 151 رن بنانے کا ٹارگٹ دیا گیا، لیکن وہ 6 وکٹ کے نقصان پر 145 رن بنا سکی۔ اس طرح ہندوستان نے یہ میچ 5 رنوں سے جیت لیا۔ ایران کے اسٹار فٹ بال کھلاڑی مہدی تارمی کے شاندار کھیل پر اے ایف سی اور غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں نے ان کی بے حد تعریف کی ہے۔ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن اے ایف سی نے کل رات پرتگال کے کلب پورتو اور اسپین کے کلب ایٹلیٹکو میڈرڈ کے درمیان یورپین چیمپئن کے میچ میں مہدی تارمی کے شاندار کھیل کی بھرپور تعریف کی۔ مہدی تارمی نے اپنی ٹیم پورتو کی جانب سے گول کر کے اسپین کے کلب کے مقابلے میں جیت دلا دی۔ خبر رساں ادارے رویٹرز نے بھی اپنی رپورٹ میں ایران کے اسٹار فٹ بال کھلاڑی مہدی تارمی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں گول کرنے والی مشین سے تعبیر کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شب ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ، شب بخیر.
سامعین، نواس رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
سامعین، آسمان امامت و ولایت کے گیارہویں درخشاں ستارے نواس رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کے فرزند ارجمند ولی اللہ العظم حضرت امام مہدی اجلاء تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، اور آپ تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں.
یا راحم یا رحمان، یا عادل یا دجال، یا راحم یا رحمان، یا اسرار تجھے معلوم یا حیو یا قیوم
سامعین، شاید ہی کوئی ہوگا کہ جس نے عراق کا سفر کیا ہو اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی نجف اشرف، کربلا معلی، سامرہ اور کاظمین شہروں میں زیارت نہ کی ہو. ان مقامات پر عظیم ہستیوں کے روضے اقدس ہیں کہ جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا درس دیا. ایسی شخصیتیں کہ جو اپنے وجود سے قوموں میں حیات آفرین کردار ادا کرتی رہی ہیں. سامرہ عراق کے چار مقدس شہروں میں سے ایک ہے. یہ شہر بغداد کے شمال میں 124 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے دجلہ کے مشرق میں واقع ہے. ہارون الرشید کے بیٹے محمد معتصم باللہ نے 221 ہجری قمری میں اپنی خلافت کا دارالحکومت بغداد شہر سے سامرہ منتقل کیا اور 256 ہجری قمری میں دارالحکومت دوبارہ بغداد منتقل ہوا. 8 عباسی خلفاؤں نے اس شہر میں حکمرانی اور خلافت کی ہے. سامرہ شہر 3 دہائیوں تک دارالحکومت رہا اور اس میں وسعت اور بے پناہ ترقی و پیش رفت ہوئی. اس شہر میں کافی تعداد میں محل، تفریگاہیں اور مساجد تعمیر کی گئیں. آج سامرہ شہر شیعوں کے 2 ائمہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضہائے اقدس و مطہر کے وجود پربرکت کی وجہ سے عالم تشیع کی توجہ کا مرکز ہے. آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس کے گنبد اس شہر کے مرکز میں واقع ہیں اور ان دونوں بزرگواروں کا آبائی گھر بھی یہیں پر واقع تھا اور آپ کی شہادت کے بعد ان دونوں ائمہ علیہ السلام کو یہیں پر دفن کیا گیا. سامن الحجج حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر امام کا اپنے پیروکاروں اور عاشقوں کی گردن پر حق ہے اور اس حق کی ادائیگی ان کے روضہ اقدس کی زیارت کی صورت میں ممکن ہے، اور جو کوئی بھی ان کی زیارت کے شوق اور ان کی فضیلت و مقام و منزلت کی تصدیق کے لیے ائمہ علیہم السلام کے روضہ اقدس کی جانب قدم بڑھائے گا، قیامت کے دن ائمہ علیہم السلام کی شفاعت کا حقدار قرار پائے گا. سامرہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر بہت سے زائرین انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام کے حامل فرد کے روضہ اقدس پر جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے دلوں کو اس ہستی سے جوڑے رکھیں، ان کے دلوں کو قرار حاصل ہو اور دنیاوی اور معنوی لحاظ سے ان میں تبدیلیاں پیدا ہوں، اور زائرین اس مقام پر پہنچ کر دل کی پاکیزگی کے حصول کی درخواست کرتے ہیں، روح اور جسم کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ زیارت اور توسل کا خاصہ ہے کہ ظاہر اطمینان قلب حاصل کرتا ہے اور باطنی لحاظ سے آلودگیوں سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے.
سامعین اسلام کے برگزیدہ رہنما گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 202 ہجری قمری میں شہر سامرا میں اپنے آبا و اجداد کی طرح فضیلتوں اور کرامتوں کے مرکز میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور آپ کی مادر گرامی متقی و پرہیزگار خاتون تھیں کہ جن کو خدیس یا سوسن کہتے ہیں۔ گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام عسکر نام کے ایک محلے میں سکونت پذیر تھے، اس لیے آپ عسکری سے مشہور ہوئے اور آپ کے دیگر مشہور القاب میں زکی اور نقی ہے کہ جس کے معنی پاکیزہ اور مطہر کے ہیں۔ ابھی آپ 22 سال کے تھے کہ امام ہادی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد مقام امامت پر فائز ہوئے اور امامت محمدی کی قیادت و رہبری کی عظیم ذمہ داری سنبھالی۔ افسوس کہ آپ کا دور امامت بہت مختصر تھا جو 6 سال سے زیادہ نہیں تھا، اور آپ 28 سال کی عمر میں ایک اور ظالم عباسی خلیفہ معتمد کے ہاتھوں انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ آپ کے واحد فرزند کے جو جانشین رسول اور سلسلہ امامت کی آخری کڑی ہیں، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام، آخری ذخیرہ الہی کی صورت میں یادگار کے طور پر باقی رہ گئے ہیں کہ جو حیات بخش اور امید آفرین تابناک سورج کی مانند پردہ غیب میں ہیں اور ایک دن مشیت و ارادہ الہی سے ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔
سامعین، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے کاموں اور ثقافتی خدمات کے ساتھ ساتھ بنی عباس کی سازشوں کو برملا کرنے کے حوالے سے بھی غافل نہیں تھے۔ آپ نے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ جب ظلم و ستم اور بے انصافی معاشرے میں رواج پیدا کر لے تو احکام خداوند متعال پر عمل ممکن نہیں رہتا اور بدعنوانی اور بحران کو فروغ ملتا ہے اور عوام کے حقوق ظالم و جابر حکمرانوں کے ہاتھوں پامال کیے جاتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیاسی سرگرمیوں کا دائرہ سامرہ شہر میں جاری و ساری رہا۔ یہی مسئلہ باعث بنا کہ آپ علیہ السلام کو عباسی خلفہ کی جانب سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ عباسی خلفہ میں معتمد عباسی نے سب سے زیادہ امام حسن عسکری علیہ السلام پر ظلم و ستم روا رکھا۔ اس نے بدترین اور بے رحم ترین وحشی زندان بانوں کو امام کو شکنجہ دینے کے لیے مامور کیا۔
سامعین، امام حسن عسکری علیہ السلام کی خصوصیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی مانند ایک پرکشش اور نورانی روحانی عظمت کے مالک تھے۔ الفصول المهمه نامی کتاب کے مصنف ابن سباق مالکی کے جو 9ویں صدی کے اہل سنت عالم دین ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ کے وجود میں تمام فضائل اور اوصاف حمیدہ جمع تھے اور امامت کے منصب اور زمامداری اور قیادت کے لیے لازم و ضروری تمام خصوصیات سے آپ آراستہ تھے، اور علم و عرفان، زہد و تقوی، کمال، عقل و خرد، عظمت و شجاعت، کرم و جود و سخا اور بہت سی صفات اور اعمال حسنا کے جو انسان کو خدا سے قریب کر دیتے ہیں، سب میں آپ لاسانی تھے، یعنی وہ تمام خصوصیات آپ کے اندر موجود تھیں کہ جو آپ کے پدر بزرگوار نے ان کی امامت کے بارے میں صراحتاً یا ان کی خلافت و جانشینی کے بارے میں اشارتاً بیان فرمائی تھیں۔ ایک اور سنی عالم دین محمد بن طلحہ کے، جن کا تعلق شافعی مذہب سے ہے، کتاب مطالب الصول فی مناقب الرسول میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ممتاز شخصیت کی توصیف میں اس طرح سے رقم طراز ہیں، جان لو کہ خدا نے انہیں فخر و مباحات اور عظمت و برتری کا ذریعہ بنایا ہے اور ان کو تمام خوبیوں اور کمالات سے آراستہ کیا ہے اور ان کو دائمی اور ہمیشگی قرار دیا ہے، اس طرح سے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کشش میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، خاص طور پر ان کی نسل سے پیدا ہونے والے مہدی کے جو ان سے منسوب اور ان کے پارے تن ہیں۔
سامعین، نہ صرف عقیدت مندوں نے بلکہ دشمنوں نے بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں زبان کھولی ہیں۔ متوکل عباسی کے وزیر احمد بن عبداللہ خاقان کے، جس کے بارے میں تاریخی متون میں آیا ہے کہ وہ ایک متکبر اور خودخواہ شخص اور دشمن اہل بیت تھا، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں کہتا ہے وہ ایک عالم، زاہد، متقی، باوقار، طاہر النفس اور عظمت و شرافت کا مینارہ تھے۔ اسی طرح سے وہ سب کے دل، حتیٰ خلفاء، وزراء اور حکمرانوں کے دلوں میں بھی رسوخ پیدا کیے تھے، اور اسی سبب سے ان کے درمیان خاص عظمت و وقار اور قدر و منزلت رکھتے تھے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ایک دن میرے والد کے، جن کو اہم سیاسی مقام اور پوزیشن حاصل تھی، بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کو خبر دی گئی کہ ابن رضا کے، جس سے مراد امام حسن عسکری علیہ السلام تھے، آئے ہوئے ہیں۔ میرا باپ ان کے استقبال کو گیا اور ان کے ہاتھوں کو بوسے دیے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور ایک غلام کی مانند ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کا بہت زیادہ احترام کیا۔ جب امام علیہ السلام چلے گئے تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے، تو میرے بابا نے بتایا کہ اس روئے عرض پر ان کے سوا کوئی بھی خلافت کا سزاوار اور مستحق نہیں ہے، وہ اعلیٰ ترین انسانی صفات کے حامل ہیں، اور ایک جملے میں بتا دوں کہ وہ ایک انسان کامل ہے، جس طرح سے ان کے والد بزرگوار انہی خصوصیات و کمالات کے حامل تھے۔
سامعین، بلا شبہ ان منفرد اور بے مثال خصوصیات کی اصل اور سرچشمہ خدا کی خاص عنایتیں اور اس کا خاص لطف و کرم ہے کہ جو وہ اپنے برگزیدہ بندوں اور اولیاء کو عطا کرتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اہل بیت رسول کی عظمت و بلندی کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، ہم ایک پناہ گاہ ہیں اس کے لیے کہ جو ہم سے پناہ کا طالب ہے، اور اس کے لیے نور ہیں کہ جو ہمارے نور کے پرتوں میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس کو تحفظ فراہم کرنے والے ہیں کہ جو ہماری مستحکم رسی کو مضبوطی سے تھامے ہے۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ بہت اعلیٰ منزل پر فائز ہوگا، اور جو ہماری راہ سے منحرف ہو جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ نواسِ رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور ہمارے لیے زینت بنو اور باعث شرمندگی نہ بنو۔ نواسِ رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جب تک تمہارے لیے ممکن ہو کسی سے مانگو نہیں، کیونکہ ہر دن کے لیے ایک نئی خوبی ہے، اور طلب پر اصرار اہمیت کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اپنے دین میں پرہیزگاری اختیار کرنے اور اللہ کی خاطر کوشش کرنے اور سچ بولنے اور جو بھی تمہیں امین بنائے اسے امانت لوٹا دینے، چاہے وہ نیک آدمی ہو یا برا آدمی ہو، اور طویل سجدے کرنے اور اچھی ہمسائیگی کی وصیت کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی باتوں کے ساتھ مبعوث برسالت ہوئے تھے۔
سامعین، آسمان امامت و ولایت کے 11ویں درخشاں ستارے نواسۂ رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کے فرزند ارجمان حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سمن اسی کے ساتھ ہی نواس رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
Thank you.